بسم الله الرحمن الرحيم. سورة يونس ألف لام را. تلك آيات الكتاب الحكيم. ألف لام را.
یہ اس کتاب کی آیات ہیں جو حکمت و دانش سے لبریز ہے. کیا لوگوں کے لیے یہ ایک عجیب بات ہو گئی ہے کہ ہم نے خود انہیوں میں سے ایک آدمی کو اشارہ کیا کہ غفلت میں پڑے ہوئے لوگوں کو چونکا دے اور جو مان لیں ان کو خوشخبری دے دے کہ ان کے لیے ان کے رب کے پاس سچی عزت اور سرفرازی ہے. کیا یہی وہ بات ہے جس پر منکرین نے کہا کہ یہ شخص کھلا جادوگر ہے؟ حقیقت یہ ہے کہ تمہارا رب وہی خدا ہے جس نے آسمانوں اور زمین کو 6 دنوں میں پیدا کیا، پھر تخت حکومت پر جلوہ گر ہوا اور کائنات کا انتظام چلا رہا ہے. کوئی شفاعت کرنے والا نہیں ہے الا یہ کہ اس کی اجازت کے بعد شفاعت کرے. یہی اللہ تمہارا رب ہے، لہذا تم اسی کی عبادت کرو، پھر کیا تم ہوش میں نہ آؤ گے؟ اسی کی طرف تم سب کو پلٹ کر جانا ہے. یہ اللہ کا پکا وعدہ ہے. بے شک پیدائش کی ابتدا وہی کرتا ہے، پھر وہی دوبارہ پیدا کرے گا، تاکہ جو لوگ ایمان لائے اور جنہوں نے نیک اعمال کیے ان کو پورے انصاف کے ساتھ جزا دے، اور جنہوں نے کفر کا طریقہ اختیار کیا وہ کھولتا ہوا پانی پئیں اور دردناک سزا بھگتیں. اس انکار حق کی پاداش میں جو وہ کرتے رہے، وہی ہے جس نے سورج کو اجالا بنایا اور چاند کو چمک دی اور چاند کے گھٹنے بڑھنے کی منزلیں ٹھیک ٹھیک مقرر کر دی، تاکہ تم اس سے برسوں اور تاریخ کے حساب معلوم کرو. اللہ نے یہ سب کچھ کھیل کے طور پر نہیں بنایا، با مقصد ہی بنایا ہے. وہ اپنی نشانیوں کو کھول کھول کر پیش کر رہا ہے ان لوگوں کے لیے جو علم رکھتے ہیں. یقیناً رات اور دن کے الٹ پھیر میں اور ہر اس چیز میں جو اللہ نے زمین اور آسمانوں میں پیدا کی ہیں نشانیاں ہیں ان لوگوں کے لیے جو بچنا چاہتے ہیں، تقوی اختیار کرنا چاہتے ہیں. ان الذین لا یرجون لقاءنا ورضوا بالحیاۃ الدنیا واطمأنوا بها والذین هم عن آیاتنا غافلون. حقیقت یہ ہے کہ جو لوگ ہم سے ملنے کی توقع نہیں رکھتے اور دنیا کی زندگی ہی پر راضی اور مطمئن ہو گئے ہیں، اور جو لوگ ہماری نشانیوں سے غافل ہیں، ان کا آخری ٹھکانہ جہنم ہوگا. جو لوگ ہم سے ملنے کی توقع نہیں رکھتے، یعنی ایسے عمل کرتے ہیں گویا خدا کے سامنے کبھی حاضر ہی نہیں ہونا. سچ بتائیے کہ ہم میں سے کتنے لوگ ہیں جو دن میں کم از کم ایک دفعہ سوچتے ہوں کہ میں یہ کام جو کر رہی ہوں اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ کو کیا جواب دیں گی، اور مجھے ایک دن اس سے ملنا ہے، اس کو حساب دینا ہے. اگر ہمارے اندر یہ سوچ پیدا ہو جائے تو بہت سے غلط کام کسی بھی شخص کے کہنے کے بغیر ہی درست ہو جائیں. فرمایا، جو لوگ ہم سے ملنے کی توقع نہیں رکھتے اور دنیا کی زندگی ہی پر راضی اور مطمئن ہو گئے کہ دنیا کے کام بن جائیں تو خوش ہیں، دنیا میں کچھ بگڑ جائے تو پریشان ہیں، آخرت کا فکر ہی نہیں. اور جو لوگ ہماری نشانیوں سے غافل ہیں، اللہ تعالیٰ نے انسان کو سبق سکھانے کے لیے 2 طرح کی آیات بھیجی، ایک تو قرآن کی اور دوسرے کائنات کی. تو اس کی نشانیوں سے غافل کون لوگ ہیں کہ جو نہ اس کی کتاب پڑھتے ہیں اور نہ اس کی تخلیق کو دیکھتے ہیں، اور ان 2 چیزوں کو دیکھ کر اس کا قرب نہیں پاتے، اس کو محسوس نہیں کرتے. ان کا آخری ٹھکانہ جہنم ہوگا، ان برائیوں کی پاداش میں جن کا اکتساب وہ کرتے رہے ہیں. جب انسان غفلت کی زندگی بسر کرتا ہے تو پھر یہ ضرور ہوتا ہے کہ انسان پہچان بھول جاتا ہے اچھے اور برے میں، صحیح اور غلط میں. اور یہ بھی حقیقت ہے کہ جو لوگ ایمان لائے، یعنی جنہوں نے ان باتوں کو سچ مانا، اللہ کی نشانیوں پر غور کیا اور نیک اعمال کرتے رہے، انہیں ان کا رب ان کے ایمان کی وجہ سے سیدھی راہ چلائے گا. نعمت بھری جنتوں میں ان کے نیچے نہریں بہیں گی، وہاں ان کی صدا یہ ہوگی، سبحانک اللہم و تحیتہم فیہا سلام و آخر دعواہم ان الحمد للہ رب العالمین. پاک ہے تو اے خدا، ان کی دعا یہ ہوگی سلامتی ہو، اور ان کی ہر بات کا خاتمہ اس پر ہوگا، الحمدللہ رب العالمین. ساری تعریف اللہ رب العالمین کے لیے ہے. یہ ہے الحامدون، جنت کا سودا کرنے والے. اگر کہیں اللہ لوگوں کے ساتھ برا معاملہ کرنے میں بھی اتنی ہی جلدی کرتا جتنی وہ دنیا کی بھلائی مانگنے میں جلدی کرتے ہیں، تو ان کی مہلت عمل کبھی کی ختم کر دی گئی ہوتی، مگر یہ ہمارا طریقہ نہیں. اس لیے ہم ان لوگوں کو جو ہم سے ملنے کی توقع نہیں رکھتے ان کی سرکشی میں بھٹکنے کے لیے چھوٹ دے دیتے ہیں۔ انسان کا برائی کو جلدی ماننا، اس کا ایک معنی تو یہ ہے کہ جس طرح انسان خیر کے طلب کرنے میں جلدی کرتا ہے، اسی طرح بعض اوقات وہ شر یا عذاب کے طلب کرنے میں بھی جلدی مچاتا ہے کہ اگر میں جھوٹا ہوں، اگر میں غلط ہوں تو موت کیوں نہیں آ جاتی، عذاب کیوں نہیں آ جاتا۔ اللہ تعالیٰ کے پیغمبروں سے بھی لوگوں نے یہی کہا کہ اگر تم سچے ہو تو عذاب جلدی لاؤ جس سے تم ہم کو ڈراتے رہتے ہو۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ان کے اس مطالبے کے مطابق اگر ہم عذاب جلدی بھیج دیتے تو یہ کبھی کے موت اور ہلاکت سے دوچار ہو چکے ہوتے۔ ہم انہیں مہلت دے کر موقع دے رہے ہیں کہ یہ سنبھل جائیں، سدھر جائیں۔ اور دوسرا معنی یہ ہے کہ جس طرح انسان اپنے لیے بھلائی کی اور خیر کی دعائیں مانگتا ہے جنہیں اللہ تعالیٰ قبول کرتے ہیں، اسی طرح جب انسان غصے یا تنگی کی حالت میں ہوتا ہے تو بعض اوقات اپنے لیے یا اپنی اولاد کے لیے بد دعائیں کرنے لگتا ہے۔ خاص طور پر خواتین بسا اوقات بچوں کی حالت سے تنگ ہو کر ان کو بد دعائیں دینے لگتی ہیں۔ فرمایا ان کو ہم نظر انداز کر دیتے ہیں عموماً، کیونکہ یہ زبان سے تو ایسی ہلاکت مانگ رہا ہے مگر دل میں چاہتا نہیں ہے، یہ صرف غصے کی بات ہے۔ فرمایا کہ اگر ہم انسانوں کی بد دعاؤں کے مطابق انہیں فوراً ہلاکت سے دوچار کرنا شروع کر دیں تو جلدی ہی یہ موت اور تباہی سے ہمکنار ہو جائیں۔ اسی لیے حدیث میں آتا ہے تم اپنے لیے، اپنی اولاد کے لیے، اپنے مال و کاروبار کے لیے بد دعائیں نہ کیا کرو، کہیں ایسا نہ ہو کہ تمہاری بد دعائیں اس گھڑی کو پالے جس میں اللہ کی طرف سے دعائیں قبول کی جاتی ہیں، بس وہ تمہاری بد دعائیں قبول کر لیں۔ وہ نتیجہ کیا ہوگا؟ دنیا بھی گئی اور آخرت بھی۔ اس لیے انسان پر کتنا بھی تلخ وقت ہو، صبر سے کام لے، بد دعا نہ کرے، خودکشی کی طرف مائل نہ ہو، انتہائی جذباتی اقدامات نہ کرے، دوسروں کو قتل نہ کرے۔ فرمایا انسان کا حال یہ ہے کہ جب اس پر کوئی سخت وقت آتا ہے تو کھڑے اور بیٹھے اور لیٹے ہم کو پکارتا ہے، مگر جب ہم اس کی مصیبت ٹال دیتے ہیں تو ایسا چل نکلتا ہے گویا اس نے کبھی اپنے کسی برے وقت پر ہم کو پکارا ہی نہ تھا۔ یعنی مشکل وقت میں تو خوب دعائیں کرتا ہے لیکن جب مشکل ٹل جاتی ہے تو سب سے پہلے اللہ ہی کو بھول جاتا ہے۔ ہم سب بھی اپنی اپنی زندگی پر غور کریں کہ کہیں ایسا کئی دفعہ ہوا تو نہیں کہ تکلیف کے وقت میں ہم نے اللہ سے بڑے بڑے وعدے کر لیے، بڑی بڑی منتیں مان لی اور بعد میں ان کو بھلا دیا اور پورا کرنے کا کبھی سوچا بھی نہیں۔ اس طرح حد سے گزر جانے والوں کے لیے ان کے کرتوت خوشنما بنا دیے گئے ہیں۔ لوگوں، تم سے پہلے کی قوموں کو جو اپنے اپنے زمانے میں برسر عروج تھی ہم نے ہلاک کر دیا جب انہوں نے ظلم کی روش اختیار کی، اور ان کے رسول ان کے پاس کھلی کھلی نشانیاں لے کر آئے اور انہوں نے ایمان لا کر ہی نہ دیا۔ اس طرح ہم مجرموں کو ان کے جرائم کا بدلہ دیا کرتے ہیں۔ اب ان کے بعد ہم نے تم کو زمین میں ان کی جگہ دی ہے تاکہ دیکھیں تم کیسے عمل کرتے ہو۔ جب انہیں ہماری صاف صاف باتیں سنائی جاتی ہیں تو وہ لوگ جب ہم سے ملنے کی توقع نہیں رکھتے، کہتے ہیں کہ اس کی بجائے کوئی اور قرآن لاؤ یا اس میں کچھ ترمیم کرو۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ان سے کہو میرا یہ کام نہیں کہ اپنی طرف سے اس میں کوئی تغیر و تبدل کر لو، میں تو بس اس وحی کا پیرو ہوں جو میرے پاس بھیجی جاتی ہے۔ اگر میں اپنے رب کی نافرمانی کروں تو مجھے ایک بڑے ہولناک دن کے عذاب کا ڈر ہے۔ اور کہو اگر اللہ کی مشیت یہی ہوتی تو میں یہ قرآن تمہیں کبھی نہ سناتا اور اللہ تمہیں اس کی خبر تک نہ دیتا۔ آخر اس سے پہلے میں ایک عمر تمہارے درمیان گزار چکا ہوں، کیا تم عقل سے کام نہیں لیتے؟ پھر اس سے بڑھ کر ظالم اور کون ہوگا جو ایک جھوٹی بات گھڑ کر اللہ کی طرف منسوب کرے یا اللہ کی واقعی آیات کو جھوٹا قرار دے۔ یعنی اللہ کی آیات کو جھوٹا قرار دینا اور ان کو نہ ماننا محض اپنی انا کی وجہ سے، یہ اللہ کے نزدیک بدترین جرم ہے۔ یقیناً ایسے مجرم کبھی فلاح نہیں پا سکتے۔ وَيَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَضُرُّهُمْ وَلَا يَنفَعُهُمْ، یہ لوگ اللہ کے سوا ان کی پرستش کر رہے ہیں جو ان کو نہ نقصان پہنچا سکتے ہیں نہ نفع۔ یعنی انسان کا حال یہ ہے کہ اللہ کو چھوڑ کر ان دوسری ہستیوں کی طرف مائل ہوتا ہے جو اس کے نفع نقصان کے مالک نہیں ہوتے، لیکن اصل مومن تو اللہ کی ذات کو ہر چیز سے بڑھ کر عزیز رکھتا ہے۔ وہ جب اس کو نگاہ میں رکھتا ہے تو کوئی دوسرا نگاہ میں آتا ہی نہیں۔ جیسے ایک شاعر نے کہا، تو عالم سے کرتی ہے بیگانہ دل کو، عجب چیز ہے لذت آشنائی، جب اللہ تعالیٰ کی معرفت حاصل ہوتی ہے تو کوئی دوسری چیز سے نگاہ میں جچتی ہی نہیں۔ وَيَقُولُونَ هَؤُلَاءِ شُفَعَاؤُنَا عِنْدَ اللَّهِ، اور کہتے ہوئے ہیں کہ یہ اللہ کے ہاں ہمارے سفارشی ہیں۔ یعنی جب ان لوگوں سے کہا جاتا ہے کہ اللہ کے سوا کسی اور کا دامن نہ تھامو تو یہ کہتے ہیں کہ نہیں ہم ان سے نہیں مانگتے بلکہ ان سے صرف سفارش کرنے کو کہتے ہیں، اس لیے ان کے پاس جاتے ہیں۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ان سے کہیے کیا تم اللہ کو اس بات کی خبر دیتے ہو جسے وہ نہ آسمانوں میں جانتا ہے نہ زمین میں؟ یعنی اللہ نے دعاؤں کی قبولیت کے لیے ایسا کوئی طریقہ نہیں بتایا، پاک ہے وہ اور بالا و برتر ہے اس شرک سے جو یہ لوگ کرتے ہیں۔ ابتدا میں سارے انسان ایک ہی امت تھے، بعد میں انہوں نے مختلف عقیدے اور مسلک بنا لیے، اختلاف کیے، اور اگر تیرے رب کی طرف سے پہلے ہی ایک بات طے نہ کر لی گئی ہوتی تو جس چیز میں وہ باہم اختلاف کر رہے ہیں اس کا فیصلہ کر دیا جاتا۔ اور یہ جو وہ کہتے ہیں کہ اس نبی پر اس کے رب کی طرف سے کوئی نشانی کیوں نہ اتاری گئی، تو ان سے کہو غیب کا مالک و مختار تو اللہ ہی ہے، اچھا انتظار کرو، میں بھی تمہارے ساتھ انتظار کرتا ہوں۔ لوگوں کا حال یہ ہے کہ مصیبت کے بعد جب ہم ان کو رحمت کا مزہ چکھاتے ہیں تو فوراً ہی وہ ہماری نشانیوں کے معاملے میں چال بازیاں شروع کر دیتے ہیں۔ ان سے کہو اللہ اپنی چال میں تم سے زیادہ تیز ہے، اس کے فرشتے تمہاری سب مکاریوں کو قلم بند کر رہے ہیں، وہ اللہ ہی ہے جو تم کو خشکی اور تری میں چلاتا ہے۔ چنانچہ جب تم کشتیوں میں سوار ہو کر باد موافق پر فرحہ اور شادہ سفر کر رہے ہوتے ہو اور پھر یکایک باد مخالف کا زور ہوتا ہے اور ہر طرف سے موجوں کے تھپیڑے لگتے ہیں اور مسافر سمجھ لیتے ہیں کہ طوفان میں گر گئے، اس وقت سب اپنے دین کو اللہ ہی کے لیے خالص کر کے اس سے دعائیں مانگتے ہیں کہ اگر تو نے ہم کو اس بلا سے نجات دے دی تو ہم شکر گزار بندے بنیں گے۔ مگر جب وہ ان کو بچا لیتا ہے تو پھر وہی لوگ حق سے منحرف ہو کر زمین میں بغاوت کرنے لگتے ہیں۔ لوگوں، تمہاری یہ بغاوت الٹی تمہارے ہی خلاف پڑ رہی ہے، دنیا کے چند روزہ مزے ہیں، لوٹ لو۔ پھر ہماری طرف تمہیں پلٹ کر آنا ہے، اس وقت ہم تمہیں بتا دیں گے کہ تم کیا کچھ کرتے رہے ہو۔ دنیا کی یہ زندگی جس کے نشے میں مست ہو کر تم ہماری نشانیوں سے غفلت برت رہے ہو، اس کی مثال ایسی ہے جیسے آسمان سے ہم نے پانی برسایا تو زمین کی پیداوار جسے آدمی اور جانور سب کھاتے ہیں خوب گھنی ہو گئی، پھر عین اس وقت جبکہ زمین اپنی بہار پر تھی اور کھیتیاں بنی سوری کھڑی تھیں اور ان کے مالک سمجھ رہے تھے اب ہم ان سے فائدہ اٹھانے پر قادر ہیں، یکایک رات کو یا دن کو ہمارا حکم آ گیا اور ہم نے اسے ایسے غارت کر کے رکھ دیا گویا کل وہاں کچھ تھا ہی نہیں۔ اس طرح ہم نشانیاں کھول کھول کر پیش کرتے ہیں ان لوگوں کے لیے جو سوچنے سمجھنے والے ہیں۔ واللہ یدعو الی دار السلام ویہدی من یشاء الی صراط مستقیم، اور اللہ تمہیں دار السلام کی طرف دعوت دے رہا ہے۔ دار السلام، سلامتی کا گھر، جہاں کوئی دکھ نہیں، کوئی بیماری نہیں، کوئی پریشانی نہیں، کوئی دل آزاری نہیں، کوئی ستانا نہیں، کوئی غم نہیں، کوئی دھوپ نہیں، کوئی تپش نہیں، جہاں راحت ہی راحت، آرام ہی آرام، چین ہی چین ہے۔ دار السلام، جہاں کسی کی باتوں سے اذیت نہ ہوگی، جہاں کسی کے رویے سے پریشانی نہ ہوگی، جہاں صرف خوشیاں رہتی ہیں۔ ہدایت اس کے اختیار میں ہے، جس کو وہ چاہتا ہے سیدھا راستہ دکھا دیتا ہے۔ جن لوگوں نے بھلائی کا طریقہ اختیار کیا، کیونکہ دارالسلام تک جانے کے لیے بھلائی والا راستہ لینا پڑتا ہے، ان کے لیے بھلائی ہے۔ للذین احسن الحسنى وزیادہ، جن لوگوں نے بھلائی کا طریقہ اختیار کیا ان کے لیے بھلائی ہے اور زیادہ ہے، مزید فضل ہے۔ یہ مزید کیا چیز ہے؟ حدیث میں آتا ہے کہ جب جنت والے جنت میں چلے جائیں گے تو اللہ تعالیٰ ان سے پوچھیں گے کیا تم کچھ اور چاہتے ہو کہ میں تم کو زیادہ دوں؟ وہ کہیں گے کیا آپ نے ہمارے چہروں کو بارونق نہیں کر دیا؟ کیا آپ نے ہم کو جنت میں داخل نہیں کر دیا؟ آگ سے نجات نہیں دے دی؟ اس پر اللہ تعالیٰ حجاب اٹھائیں گے، اپنے چہرے سے حجاب اٹھائیں گے۔ تو جو کچھ بھی ان کو ملا ہوگا اس سے پہلے نعمتوں میں سے، ان سب کو وہ بھول جائیں گے، اور جب رب کی طرف نگاہ جائے گی تو کچھ اور یاد ہی نہیں رہے گا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی آیت تلاوت فرمائی، للذین احسن الحسنى وزیادہ، زیادہ کن لوگوں کے لیے ہے جنہوں نے احسان کی راہ اپنائی. ولا يرهق وجوههم قطر ولا ذلہ، ان کے چہروں پر روسیاہی اور ذلت نہ چھائے گی. اولئک اصحاب الجنہ، یہ جنت والے لوگ ہیں. ہم فیہا خالدون، اس میں وہ ہمیشہ ہمیشہ رہنے والے ہیں. اور جن لوگوں نے برائیاں کمائیں ان کی برائی جیسی ہے ویسا ہی وہ بدلہ پائیں گے. نیکی کا بدلہ تو زیادہ ہے لیکن برائی کا بس اتنا ہی. ذلت ان پر مسلط ہوگی، کوئی اللہ سے ان کو بچانے والا نہ ہوگا. ان کے چہروں پر ایسی تاریکی چھائی ہوئی ہوگی جیسے رات کے سیاہ پردے ان پر پڑے ہوئے ہوں. وہ دوزخ کے مستحق ہیں جہاں وہ ہمیشہ رہیں گے. جس روز ہم ان سب کو ایک ساتھ اپنی عدالت میں اکٹھا کریں گے، پھر ان لوگوں سے جنہوں نے شرک کیا ہے کہیں گے کہ ذرا ٹھہر جاؤ، تم بھی اور تمہارے بنائے ہوئے شریک بھی. پھر ہم ان کے درمیان سے اجنبیت کا پردہ ہٹا دیں گے اور ان کے شریک کہیں گے، تم ہماری عبادت تو نہیں کرتے تھے، ہمارے اور تمہارے درمیان اللہ کی گواہی کافی ہے کہ اگر تم ہماری عبادت کرتے بھی تھے تو ہم تمہاری اس عبادت سے بالکل بے خبر تھے. اس وقت ہر شخص اپنے کیے کا مزہ چکھ لے گا، سب اپنے حقیقی مالک کی طرف پھیر دیے جائیں گے اور وہ سارے جھوٹ جو انہوں نے گھر رکھے تھے گم ہو جائیں گے. یعنی اللہ کے سوا کسی کے نام کی نماز پڑھنا، قربانی کرنا، نظر نیاز کرنا یا کوئی بھی کام کرنا ریاکاری اور دکھاوے کی شکل میں بھی، تو انسان جن لوگوں کے لیے کرتا ہے بعض اوقات ان کو تو پتہ بھی نہیں چلتا کہ یہ سب کچھ میرے لیے کیا گیا تھا. انسان دوسروں سے کچھ صلہ چاہنے کے لیے کرتا ہے اور ان سے کچھ بھی حاصل نہیں ہوتا. ایسے میں انسان دنیا میں بھی مایوس ہوتا ہے اور آخرت میں بھی اس کے لیے کچھ نہیں. لہذا ضرورت اس بات کی ہے کہ انسان جو کچھ بھی کرے اللہ کی رضا کی خاطر کرے، اس کے سوا کوئی قدردان نہیں. یعنی جھوٹی آرزوئیں، تمنائیں، جھوٹی توقعات جو انسان اللہ کے سوا دوسرے معبودوں سے لگاتا ہے، وہاں وہ سب ختم ہو جائیں گی اور کوئی چیز انسان کے کام نہ آئے گی. ان سے پوچھو، کون تم کو آسمان اور زمین سے رزق دیتا ہے؟ یہ سماعت اور بینائی کی قوتیں کس کے اختیار میں ہیں؟ کون بے جان میں سے جاندار کو اور جاندار میں سے بے جان کو نکالتا ہے؟ کون اس نظم عالم کی تدبیر کر رہا ہے؟ وہ ضرور کہیں گے کہ اللہ. کہو، پھر تم حقیقت کے خلاف چلنے سے پرہیز نہیں کرتے؟ تب تو یہی اللہ تمہارا حقیقی رب ہے. پھر حق کے بعد گمراہی کے سوا اور کیا باقی رہ گیا؟ آخر یہ تم کدھر پھرائے جا رہے ہو؟ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، دیکھیے اس طرح نافرمانی اختیار کرنے والوں پر تمہارے رب کی بات صادق آ گئی کہ وہ مان کر نہ دیں گے. ان سے پوچھو، تمہارے ٹھہرائے ہوئے شریکوں میں کوئی ہے جو تخلیق کی ابتدا بھی کرتا ہو؟ یعنی جن سے تم مزید کی توقع رکھتے ہو، پہلے یہ تو دیکھو انہوں نے گزشتہ زندگی میں بھی کچھ کام کیا. اگر انہوں نے پہلے کچھ نہیں بنایا، تمہاری قسمت کہاں سے بنائیں گے اور آئندہ کیا بنا کر دیں گے؟ اور پھر اس کا اعادہ بھی کریں. یعنی اگر کوئی چیز اللہ کی بنائی ہوئی ختم ہو جائے تو ہے کوئی جو اس کو دوبارہ پیدا کر سکے؟ کہو، وہ صرف اللہ ہے جو تخلیق کی ابتدا بھی کرتا ہے اور اس کا اعادہ بھی. پھر تم یہ کس الٹی راہ پر چلائے جا رہے ہو کہ اس کو بھول کر دوسرے میں گرفتار ہو گئے؟ ان سے پوچھو، تمہارے ٹھہرائے ہوئے شریکوں میں کوئی ایسا بھی ہے جو حق کی طرف رہنمائی کرتا ہو، سیدھی راہ دکھاتا ہو؟ کہو، وہ صرف اللہ ہے جو حق کی طرف رہنمائی کرتا ہے. پھر بھلا بتاؤ، جو حق کی طرف رہنمائی کرتا ہو وہ اس کا زیادہ مستحق ہے کہ اس کی پیروی کی جائے یا وہ جو خود راہ نہیں پاتا الا یہ کہ اس کی رہنمائی کی جائے؟ آخر تمہیں کیا ہو گیا ہے؟ کیسے الٹے فیصلے کرتے ہو؟ حقیقت یہ ہے کہ ان میں سے اکثر لوگ محض پیاس اور گمان کے پیچھے چلے جا رہے ہیں، حالانکہ گمان حق کی ضرورت کو کچھ بھی پورا نہیں کرتا. جو کچھ یہ کر رہے ہیں اللہ اس کو خوب جانتا ہے. اور یہ قرآن وہ چیز نہیں ہے جو اللہ کی وحی اور تعلیم کے بغیر تصنیف کر لیا جائے. یعنی کسی انسان میں یہ سکت نہیں کہ ایسی کتاب خود بنائے، بلکہ یہ تو جو کچھ پہلے آ چکا تھا اس کی تصدیق اور الکتاب کی تفصیل ہے. اس میں کوئی شک نہیں کہ یہ فرما روائے کائنات کی طرف سے ہے. کیا یہ لوگ کہتے ہیں کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے خود تصنیف کر لیا ہے؟ کہو، اگر تم اپنے اس الزام میں سچے ہو تو ایک صورت اس سے ایسی تصنیف کر لاؤ اور ایک خدا کو چھوڑ کر جس جس کو بلا سکتے ہو مدد کے لیے بلا لو. اصل یہ ہے کہ جو چیز ان کے علم کی گرفت میں نہیں آئی اور جس کا مال انجام بھی ان کے سامنے نہیں آیا، اس کو انہوں نے خامخواہ اٹکل پچو جھٹلا دیا. اسی طرح تو ان سے پہلے کے لوگ بھی جھٹلا چکے ہیں، پھر دیکھ لو ان ظالموں کا کیا انجام ہوا. ان میں سے کچھ لوگ ایمان لائیں گے اور کچھ نہیں لائیں گے، اور تیرا رب ان مفسدوں کو خوب جانتا ہے. اگر یہ تجھے جھٹلاتے ہیں تو کہتے کہ میرا عمل میرے لیے ہے اور تمہارا عمل تمہارے لیے، جو کچھ میں کرتا ہوں اس کی ذمہ داری سے تم بری ہو، جو کچھ تم کر رہے ہو اس کی ذمہ داری سے میں بری ہوں. فَمِنْهُمْ مَنْ يَسْتَمِعُونَ إِلَيْكَ أَفَأَنْتَ تُسْمِعُ الصُّمَّ وَلَوْ كَانُوا لَا يَعْقِلُونَ. ان میں بہت سے لوگ ہیں جو تیری باتیں سنتے ہیں، مگر کیا تو بہروں کو سنائے گا خواہ وہ کچھ نہ سمجھتے ہو. یعنی ایک سننا تو عام سننا ہوتا ہے نا، جیسے ایک جانور بھی سن لیتا ہے، مثلا آپ شک کہیں تو جانور ایک دم اس کے کان کھڑے ہو جائیں گے، لیکن اس کو یہ نہیں سمجھ آئے گی کہ آپ نے اس کو کیوں کہا کیا کہا. تو سا وقت جانور بھی سن سن کر سمجھنے لگتے ہیں اور انسان کی بات کا جواب دیتے ہیں، اور زیادہ تر وہ بول کے نہیں عمل سے دیتے ہیں. آپ انہیں روکتے ہیں اور رک جاتے ہیں، آگے سے حجت بازی نہیں کرتے. آپ انہیں چلاتے ہیں چل پڑتے ہیں، آپ انہیں اشارہ کرتے ہیں وہ اشارے کی تکمیل کرتے ہیں. لیکن انسان جب انسانیت کے درجے سے گزرتا ہے تو جانوروں سے بھی بدتر ہو جاتا ہے، اور کھلی کھلی باتیں سن کر بھی ایسے بہیو کرتا گویا اس نے کچھ سنا ہی نہ ہو، کیونکہ وہ اس کے کانوں سے دل تک نہیں جاتی اور دل سے عمل تک نہیں آتی. ایسے ہی لوگوں کو یہاں بہرا کہا گیا. ان میں بہت سے لوگ ہیں جو تجھے دیکھتے ہیں، مگر کیا تو اندھوں کو راہ بتائے گا خواہ انہیں کچھ نہ سوچتا ہو. یعنی سر کی آنکھیں کھلی ہونے سے کچھ زیادہ فائدہ نہیں ہوتا، ایسی آنکھیں تو جانوروں کے پاس بھی ہوتی ہیں. اصل چیز کیا ہے؟ دل کی آنکھوں کا کھلا ہونا. یہ چیز اگر کسی کو حاصل نہ ہو تو محض دیکھ کر کچھ بھی سمجھ میں نہیں آتا. خطاب تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ہے یہاں، مگر ملامت ان لوگوں کو کی جا رہی ہے جن کی اصلاح کے آپ درپے تھے. اور ملامت کی غرض بھی صرف ملامت کرنا نہیں، بلکہ یہ طنز کا تیر اس لیے چبھویا جا رہا ہے کہ ان کی سوئی ہوئی انسانیت جاگ اٹھے اور کچھ ہوش میں آئیں اور اچھی بات کی نصیحت قبول کر لیں. ان اللہ لا یظلم الناس شیئا ولکن الناس انفسهم یظلمون. حقیقت یہ ہے کہ اللہ لوگوں پر ظلم نہیں کرتا، لوگ خود ہی اپنے اوپر ظلم کرتے ہیں. آج یہ دنیا کی زندگی میں مست ہیں، اور جس روز اللہ ان کو اکٹھا کرے گا تو یہی دنیا کی زندگی انہیں ایسے محسوس ہوگی گویا یہ محض ایک گھڑی بھر آپس میں جان پہچان کرنے کو ٹھہرے تھے. کتنی زبردست ہے یہ بات. آج ہماری ساری قوتیں، کوششیں، مال، علم، دولت، صلاحیت، وقت، طاقت، جوانی، ہر چیز کس میں صرف ہو رہا ہے؟ صرف دنیا میں. لیکن قیامت کے دن جس کو ہم بھولے ہوئے ہیں، وہاں پہنچ کر جب پیچھے پلٹ کے ہم دنیا کو دیکھیں گے تو یوں لگے گا کہ جیسے ایک گھڑی گزری. اللہ ساتم من النہار یتعارفون بینہم. ابھی تو محض ایک دوسرے کو پہچانے ہی تھے، ابھی تو صرف پہچان ہی ہوئی تھی، کیا تو ہم نے کچھ بھی نہیں تھا. اس کو اب بھی آپ ایکسپیرینس کر سکتے ہیں. ذرا پچھلی کئی سالہ زندگی کو چھانک کر دیکھیں تو بس ایک خیال، ایک خواب سا نظر آتا ہے. اتنا وقت گزر گیا، کچھ بھی نہیں کیا. قد خسر الذین کذبوا بلقاء اللہ وما کانوا مہتدین. سلوا کے سخت گھاٹے میں رہے وہ لوگ جنہوں نے اللہ کی ملاقات کو جھٹلایا اور ہرگز براہ راست پر نہ تھے. ایسے زندگی بسر کی گویا واپس جانا ہی نہ ہو. جن برے نتائج سے ہم انہیں ڈرا رہے ہیں، ان کا کوئی حصہ ہم تیرے جیتے جی دکھا دیں یا اس سے پہلے ہی تجھے اٹھا لیں. بہرحال انہیں آنا ہماری ہی طرف ہے، اور جو کچھ کر رہے ہیں اس پر اللہ گواہ ہے. ہر امت کے لیے ایک رسول ہے، تو جب کسی امت کے پاس اس کا رسول آ جاتا ہے تو اس کا فیصلہ پورے انصاف کے ساتھ چکا دیا جاتا ہے اور اس پر ذرہ برابر ظلم نہیں کیا جاتا. کہتے ہیں اگر تمہاری یہ دھمکی سچی ہے تو آخر یہ کب پوری ہوگی؟ کہو میرے اختیار میں خود اپنا نفع و نقصان بھی نہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا کہلوایا جا رہا ہے؟ کہو میرے اختیار میں خود اپنا نفع و نقصان بھی نہیں، سب کچھ اللہ کی وصیت پر موقوف ہے. یعنی ہر کام تو اس کی مرضی سے ہوتا ہے، کسی اور کی مرضی کو دخل نہیں. ہر امت کے لیے مہلت کی ایک مدت ہے، جب یہ مدت پوری ہو جاتی ہے تو گھڑی بھر کی تقدیم و تاخیر بھی نہیں ہوتی۔ ان سے کہو، کبھی تم نے یہ بھی سوچا کہ اگر اللہ کا عذاب اچانک رات کو یا دن کو آ جائے تو تم کیا کر سکتے ہو؟ آخر یہ ایسی کون سی چیز ہے جس کے لیے مجرم جلدی مچائیں؟ کیا جب وہ تم پر آ پڑے اسی وقت تم اس کو مانو گے؟ پھر کیا فائدہ اس معاملے کا؟ کچھ حاصل نہ ہوگا۔ اب بچنا چاہتے ہو حالانکہ تم خود ہی اس کے جلدی آنے کا تقاضا کر رہے تھے۔ پھر ظالموں سے کہا جائے گا کہ اب ہمیشہ کے عذاب کا مزہ چکھو، جو کچھ تم کماتے رہے ہو اس کی پاداش کے سوا اور کیا بدلہ تم کو دیا جا سکتا ہے؟ پھر پوچھتے ہیں، کیا واقعی یہ سچ ہے جو تم کہہ رہے ہو؟ یقین نہیں آتا نا؟ کہو، میرے رب کی قسم یہ بالکل سچ ہے۔ یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان حقائق کو لوگوں کے سامنے ہر طریقے سے پیش کیا کہ لوگ مان جائیں، حالانکہ آپ تو صادق و امین مشہور تھے کہ آپ کی زبان سے تو کبھی کسی نے جھوٹ سنا ہی نہ تھا۔ اور جب آپ قسم کھا کر ایک بات کو حق کہہ دیں تو پھر اس میں شک کی کیا گنجائش ہو سکتی ہے؟ اور تم اتنا بلبوتا نہیں رکھتے کہ اسے ظہور میں آنے سے روک دو؟ یعنی ساری دنیا کے لوگ مل کر بھی قیامت کو آنے سے روکنا چاہیں تو روک نہ سکیں گے۔ اگر ہر اس شخص کے پاس جس نے ظلم کیا ہے روئے زمین کی دولت بھی ہو تو اس عذاب سے بچنے کے لیے وہ اسے فدیے میں دینے پر آمادہ ہو جائے گا۔ جب یہ لوگ اس عذاب کو دیکھ لیں گے تو دل ہی دل میں پچھتائیں گے، مگر ان کے درمیان پورے انصاف سے فیصلہ کیا جائے گا، کوئی ظلم ان پر نہ ہوگا۔ سنو، آسمانوں اور زمین میں جو کچھ ہے اللہ کا ہے، سن رکھو، اللہ کا وعدہ سچا ہے، مگر اکثر انسان جانتے نہیں ہیں۔ وہی زندگی بخشتا ہے، وہی موت دیتا ہے۔